بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 13 ستمبر سن 2002، مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں اسلامی انقلاب کا نبوی طریق کے سلسلے میں آخری مرحلہ قتال فی سبیل اللہ آج کل کے حوالے سے انطباق کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ التوبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال تبارك وتعالى كما ورد سورة آل عمران، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین. پچھلے دو جمعوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقامت دین کے لیے جو مساعی تھیں، جس کے لیے ہم نے عنوان رکھا ہے منہج انقلاب نبوی، اس کے چھٹے اور آخری مرحلے کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی. ایک جمعے میں اذن قتال کے عنوان سے اور دوسرے جمعے میں حکم قتال کے عنوان سے. پھر میں نے اعلان کیا تھا کہ اب یہ جو 6 سالہ دور ہے قتال فی سبیل اللہ کا، ایک وار جاری رہی جس میں بیٹلز مختلف ہیں، بیٹل آف بدر اور بیٹل آف احد اور بیٹل آف احزاب وغیرہ، تو میں ان کے بارے میں بھی کچھ عرض کروں گا. لیکن جب میں نے اس کے بارے میں جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ اگر یہ مسئلہ میں نے یہاں چھیڑ دیا تو یہ ہے کہ یہ کم سے کم 10 جمعوں تک طویل ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ واقعات ایسے ہیں، اتنے حسین ہیں، اتنے عمدہ ہیں، اتنے سبق آموزی کے پہلو ان میں ہیں، ہم مسلمانوں کے لیے دلچسپی کے اتنے امور ان میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد کی نشانیاں اس طور سے ان میں ظاہر ہوئی ہیں کہ ان میں سے انسان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ کیا چھوڑے کیا بیان کرے. تو کم سے کم یہ کہ غزوہ بدر پر ایک جمعہ ہو، غزوہ احد پر ایک ہو، احزاب پر ایک ہو، پھر صلح حدیبیہ پر ایک ہو، پھر فتح مکہ پر ایک ہو وغیرہ. تو میں نے فی الحال یہ سوچا ہے کہ اس سے جو ہمارا اصل جو موضوع اس وقت ہے منہج انقلاب نبوی، وہ بات ذرا پیچھے چلی جائے گی اور سیرت کا بیان ہو جائے گا. اس کو میں ملتوی کر رہا ہوں پھر کسی موقع کے لیے. آج میں اس مسئلے کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ منہج انقلاب نبوی میں جو 6 مراحل تھے ان کا آخری مرحلہ جو تھا وہ قتال فی سبیل اللہ تھا. اب ہمیں ذرا یہ سوچنا ہے کہ آیا جن حالات میں قتال ہوا اور جنگیں ہوئیں اور جو حالات آج دنیا میں ہیں جن سے ہمیں سابقہ ہے، ان میں کوئی بنیادی فرق ہے یا نہیں، اور اگر بنیادی فرق ہے تو ہمیں اس میں کسی اجتہاد کی ضرورت ہے یا نہیں. یوں سمجھئے کہ جو پانچ مرحلے ہیں اس انقلابی جدوجہد کے، دعوت ایمان بدریہ قرآن نمبر ایک، تنظیم بدریہ بعث نمبر دو، تزکیہ تربیت نمبر تین، ثمر محض پیسیو ریزسٹنس نمبر چار، پھر ایکٹیو ریزسٹنس یا اقدام اور چیلنج نمبر پانچ. ان میں تو سرے منہ کسی فرق کی ضرورت نہیں ہے، بعین ہی وہی باتیں ہمیں کرنی ہوں گی اگر ہم چاہتے ہیں تہے دل سے واقعتاً خلوص قلب کے ساتھ کہ دنیا میں ایک بار پھر وہ نظام قائم ہو. تو اس کے لیے راستہ وہی اختیار کرنا ہوگا، کسی اور راستے سے یہ بات ہو نہیں سکے گی. البتہ چھٹے مرحلے کے بارے میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں یہ معاملات غور طلب ہیں کہ آج کے حالات میں قتال فی سبیل اللہ کے امکانات کتنے ہیں، ہیں یا نہیں، اور ہیں تو کتنے ہیں. نمبر دو یہ کہ مسلمان حکمرانوں کے خلاف جو ہے مسلح بغاوت یا قتال فی سبیل اللہ جائز بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ ہر جگہ سابقہ تو مسلمان حکمرانوں سے ہے. مصر میں ظاہر بات ہے مقابلہ ہوگا تو حسنی مبارک سے ہوگا، سعودی عرب میں سن 79 میں جو بھی ہوا تھا ایک حادثہ بہت بڑا واقعہ، تو ظاہر بات ہے کہ وہ شافعات کے خلاف تھا. پاکستان میں اگر اس سے پہلے کبھی ہوا تھا نظام مصطفیٰ تحریک وہ جو بھی تھی تو بھٹو کے خلاف تھی، مقابلے میں کون تھا، بھٹو تھا. تو جہاں کہیں بھی ہوگا وہ مسلمان حکمرانوں سے سابقہ پیش آئے گا، مسلمان تو ہے وہ، کافر تو نہیں. تو تیسری بات پھر یہ کہ اگر کسی وجہ سے یہ جائز نہ ہو، یہ صحیح نہ ہو یا ممکن نہ ہو تو متبادل کیا ہے. یہ تین اصول، تین بنیادی باتیں ہیں جو میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے. اس میں سب سے پہلے آپ دو الفاظ علیحدہ سمجھ لیجئے. ایک ہے کسی چیز کا جواز، جائز ہونا، ایک ہے اس کا قابل عمل ہونا. دونوں میں بڑا فرق ہے. پرمیسیبلٹی اجازت اور شے ہے، اور اس کے مقابلے میں فیزیبلٹی، فیزیبل بھی ہے کہ نہیں، پریکٹیکل بھی ہے کہ نہیں، ممکن بھی ہے کہ نہیں، یہ دوسری بات ہے. تو تین فرق ہے بنیادی طور پر ان حالات میں کہ جن میں عرب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا اور اللہ کے دین کو غالب کیا، اور اب کے حالات میں تین بنیادی فرق ہیں، ان کو نوٹ کیجیے. پہلی بات میں بیان کر چکا ہوں کہ اس وقت کیا معاملہ تھا، ایک طرف اسلام دوسری طرف کفر، درمیانی بات نہیں تھی. ایک طرف محمد الرسول اللہ والذین معہ، دوسری طرف کفار مشرکین. لہذا تلوار کا استعمال جو ہے وہ بآسانی جو ہے کھلم کھلا کیا جا سکتا تھا. یہاں معاملہ کیا ہوگا، یہی وجہ ہے دیکھیے کہ میں نے جو آیت آج سنائی تھی آپ کو، سورہ توبہ کی آیت نمبر 111، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض. یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. فیقتلون ویقتلون، دوسروں کو قتل کرتے بھی ہیں اور خود بھی قتل ہوتے ہیں. دو طرفہ جنگ ہے یہ. بدر میں 70 مشرکین اور بڑے بڑے چوٹی کے سردار سب مارے گئے، صحابہ 13 جمع 1، ایک زخمی ہو گئے تھے جو بعد میں واپسی کے سفر کے دوران انتقال کر گئے، 14. احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے. تو یقتلون ویقتلون، اللہ کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ اے مسلمانوں تمہیں کوئی آنچ نہیں آئے گی، تمہیں جان نہیں دینی پڑے گی، نہیں، کوئی نہیں. تو فرمایا کہ وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، تو قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں. باقی وعدہ جو اللہ کا ہے کہ وہ جنت دے گا جو بھی جان دے دے گا اللہ کی راہ میں، وعدن علیہ حقن فی التورات والانجیل والقرآن، یہ وعدہ اللہ کے ذمہ ہے کہ وہ پورا کرے گا، اور اللہ نے تین دفعہ توقید اور توثیق کی ہے اپنے وعدے کی. یہ بات اللہ نے تورات میں بھی فرمائی، انجیل میں بھی فرمائی، قرآن میں بھی فرما رہا ہے. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا اپنے عہد کو پورا کرنے والا. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ، خوشیاں مناؤ اس بیع کی جو تم نے کی اللہ کے ساتھ، بیع و شرع ہوا ہے نا، اے اللہ جان مال حاضر ہے، جنت تو ہمیں دے دیجو. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ اتنی تاکید سے کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اس لیے آئی کہ یہ ادھار کا سودا ہے، نقد کا نہیں ہے. نقد کے سودے میں یدم بے یدن، آپ نے پیسے دیے مال آپ کو مل گیا، چھٹی ہوئی. ادھار کے سودے میں خدشہ رہتا ہے، اس دنیا میں جان اور مال ہم دے دیں، قیمت جو ملے گی وہ آخرت میں ملے گی، دنیا میں نہیں ملے گی. ادھار کا سودا ہوا، جس کو کہتے ہیں نو نقد نہ تیرا ادھار. اے برڈ ان ہینڈ از ورتھ ٹو ان دی بش، یہ ساری چیز اس لیے کہا، یہ وعدہ پکا ہے، کوئی شک و شبہ اپنے دل میں نہ لاؤ. اللہ نے تین دفعہ وعدہ کیا ہے، تورات میں، انجیل میں، قرآن میں. اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو وفا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ فاستبشروا، خوشیاں مناؤ، بے بیعکم الذی بایعتم بھی، اس بیع و شرع پر جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کی ہے، جس کے لیے بیعت تم نے محمد سے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. غزوہ احزاب کے موقع پر جب خندق ہو دی جا رہی تھی اور سخت نقاہت تھی اور فاقے تھے، شدید سردی تھی، زمین پتھریلی تھی، شدید ترین امتحان جو ہوا ہے صحابہ کرام کا بحیثیت جماعت، وہ غزوہ احزاب میں ہوا. اس وقت صحابہ آواز میں آواز ملا کر شعر پڑھ رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے جہاد کی بیعت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک جان میں جان ہے. نقاہت ہے لیکن جان ابھی نکلی نہیں ہے، جب تک جان نکلتی نہیں ہے یہ جہاد جاری رہے گا، ما بقینا ابدا. تو یہ معاملہ میں نے عرض کیا کہ وہاں اس لیے کھلم کھلا تھا، ادھر محمد الرسول اللہ والذین معاہ اہل ایمان ہیں، ابودب کافر ہیں مشرک. اب یہاں جہاں کہیں بھی ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے کوشش اگر ہو سکتی ہے تو مسلم ممالک میں ہو سکتی ہے نا. آپ امریکہ میں اسلامی نظام قائم کرنا چاہیں تو بہت دور کی بات ہے، انہونی بات تو نہیں ہے. حضور نے جب عرب میں کام شروع کیا تو تنہا تھے، اکیلے تھے، اس لیے گنتی پر نہ جائیے، لیکن پھر بھی بہرحال حالات تو ہوتے ہیں نا. اب ہم کوشش کر سکتے ہیں تو امریکہ میں تو نہیں کر سکتے، پاکستان میں کریں، مصر میں کریں، جارڈن میں کریں، کہاں مسلمان ممالک میں کریں، اور وہاں سب کے سب حاکم جو ہے اسلام کے دشمن بیٹھے ہوئے، امریکہ کے ایجنٹ سارے کے سارے بلا استثناء. زیادہ سے زیادہ آپ کہہ دیجئے ایران کو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی تو سب جگہ پر کون ہے؟ اب تو قذافی صاحب نے بھی بڑی صلح کر لی ہے نیچے ہو کر، بہت بڑا تاوان بھی ادا کر دیا ہے، اپنی پچھلی سرکشیوں کی گویا کہ تلافی کی ہے، امریکہ کے سامنے تو سر بسجود ہے. اس حوالے سے پہلا فرق تو یہ ہو گیا کہ ادھر مسلمان کے خلاف مسلمان کی بات ہوگی. اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا فاسق و فاجر مسلمان حکمرانوں کے خلاف مسلح بغاوت ہو سکتی ہے یا نہیں دین کے اعتبار سے؟ مسئلہ کیا ہے؟ اس میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ جو حضرات تو ذرا اہل حدیث مزاج کے لوگ ہیں وہ اس معاملے میں بہت سخت موقف رکھتے ہیں کہ نہیں، مسلمان کے خلاف، مسلمان حکمرانوں کے خلاف خروج نہیں، جائز نہیں. آخر وہ کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، فاسق ہوئے، فاجر ہوئے، لیکن کلمہ گو ہیں. الا یہ کہ وہ کفر کا حکم دینے لگے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں صد فیصد درست ہے, میں اسی کے حق میں ہوں, کہ فاسق و فاجر مسلمان حکمرانوں کے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے, مسلح بغاوت ہو سکتی ہے, تلوار اٹھائی جا سکتی ہے, البتہ وہ شرط بہت سخت عائد کرتے ہیں. طاقت اتنی مہیا ہو چکی ہو کہ بظاہر احوال کامیابی یقینی ہو جائے. یہ نہیں کہ 150 آدمی ہیں گئے جا کے نعرے لگائے اور ادھر سے کوئی سول نافرمانی کی کچھ کیا, گولیوں کی بوچھاڑ آئی, ختم ہو گئے, خلاص. یہ نہیں, طاقت. اور ظاہر بات ہے کہ بہت سے رجیمز ایسے ہیں کہ ان کے تحت طاقت کے پیدا ہونے کا سوال ہی نہیں. سعودی عرب, وہاں آپ کوئی جماعت نہیں بنا سکتے, کوئی اجتماعات نہیں کر سکتے, تو جماعت کیسے بنے گی, طاقت کیسے آئے گی, وہ حقوق ہیں گے وہاں. لہذا شرط بڑی سخت ہے جو امام ابو حنیفہ کی ہے, البتہ جائز ہے, حلال ہے, اور میں امام ابو حنیفہ کے اس موقف سے متفق ہوں. دوسرا بنیادی فرق کیا ہے اس وقت کے حالات میں اور اس وقت کے حالات میں؟ دیکھیے, اس وقت جزیرہ نمائے عرب میں کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی, کوئی سٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی. اگر حضور کی بعثت ہوئی ہوتی ایران میں تو معاملہ بہت مختلف ہوتا, وہاں بادشاہ تھی, حکومت تھی, فوجیں تھیں. اگر سلطنت روما میں ہوئے ہوتے حضور پیدا صلی اللہ علیہ وسلم تو رومن لیجنز, غرق آہن فوجیں جو ہوتی تھی رومیوں کی, ان سے مقابلہ ہوتا. یہاں اس اعتبار سے نہ کوئی مرکزی حکومت, تمام علاقے جیسے جیسے یہ وار لارڈز جو ہیں ہو گئے تھے طالبان سے پہلے, بس یوں سمجھیے ہر قبیلے کا اپنا ایک علاقہ تھا, اس علاقے میں وہ قبیلے کا سردار ہے, بس گویا کہ اس کی حکومت ہے, کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی. اگرچہ دو اعتبارات سے, مذہبی اعتبار سے, ثقافتی اعتبار سے, اور معاشی اعتبار سے مکے کو صدر مقام کی حیثیت حاصل تھی, کیونکہ سب کے بت وہاں رکھے ہوئے خانہ کعبہ کے اندر. تو قریش کو ایک ہاتھ سے, اسی لیے قریش کو کہا ہے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ائمت الکفر, یہ کفر کے امام ہیں, قاتلوا ائمت الکفر, ہے مسلمانوں کوئی ہچکچاہٹ تمہیں نہیں ہونی چاہیے, ان کفر کے اماموں سے جنگ کرو. یہ نہ سمجھو کہ یہ متولی ہے کعبے کے, تو کعبے کے متولی ہونے سے کیا ہوتا ہے, انہوں نے تو وہاں پہ شرک کا اڈا بنا دیا ہے. یہ گھر تو بنایا گیا تھا توحید کے مرکز کے طور پر, وہاں 360 بت رکھ دیے انہوں نے, کعبہ کی حرمت کو تو بٹا لگا دیا. فقاتلوا ائمت الکفر, جنگ کرو ان کفر کے اماموں سے. لیکن اب کیا حالات ہے, منظم حکومت ہے, ریاست, لاکھوں کی تعداد کے فوج, ایڈیشنل پیراملٹری فورس, یہ جو آپ کے ہاں کہلاتے ہیں رینجرز, یہ پوری ریگولر فوج نہیں کہلاتے, یا یہ سکاؤٹس, یہ خیبر سکاؤٹس ہیں, یہ محمد سکاؤٹس ہیں, تمام جو نیم آزاد سے علاقے ہیں پاکستان کے قبائلی ان میں سکاؤٹس کہلاتے ہیں. پھر پولیس کے بعد لاٹھیاں بھی, گولیاں بھی, آرسو گیس بھی, اور جیل خانے بھی, اور حکومت کے پاس ایئر فورس بھی. اب ایئر فورس کا کیسے مقابلہ کرے گا, نہایت عوام کیسے کرے گا؟ آپ کو معلوم ہے حافظ الاسد بدماش جو سابق صدر تھا شام کا, اس نے ایک دن الاخوان المسلمون کا ایک مرکز تھا شہر حما, جیسے یہاں جماعت اسلامی کا منصورہ ہے, یہاں تو خدا نہ خواستہ کوئی اگر کرنا چاہے تو ایک بم کافی ہے, منصورہ میں ایک ڈیزی کٹر آ جائے گا وہ کافی ہے، سارا صفایا بن جائے گا، وہاں پورا شہر تھا ان کا، بڑا شہر تھا، مرکز تھا، بہت ہزاروں کی تعداد میں ایئر فورس سے بمبارڈمنٹ کر کے ایک دن میں ہزاروں الاخوانی جو ہے ختم کر دی، قبر چھوڑ دی اخوانی. خود ہم نے ایئر فورس استعمال کی دو مرتبہ بلوچستان کے اندر، بلوچستان میں وہاں کے قبائل نے ذرا سرکشی کی تھی، اختیار پہاڑوں میں چلے گئے تھے، تو ایئر فورس استعمال کی کہ نہیں کی. اس اعتبار سے مقابلہ بہت ان ایکول ہے. قرآن مجید میں بھی یہ نہ سمجھیے، اگرچہ توکل تو یہ ہے کہ ایک آدمی ایک لاکھ سے لڑنے کو بھی تیار ہو جائے، توکل بھی اللہ پر کرے، اور پھر یہ کہ شہادت ہے مجھے تو مطلوب اور کیا ہے، مرنا ہی ہے نا، منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے. یہ قرآن میں بھی ہے کہ دیکھو ایک اور دس کی نسبت سے بھی تمہاری اگر جنگ ہوگی تو اللہ تمہیں فتح دے دے گا. ساتھ ہی آئے تھے اب تمہارے اندر کمزوری آ گئی ہے، پہلے صرف مومنین صادقین ہوتے تھے، اب کچھ نہ کچھ ضعفاء بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، اب ایک کا دو سے مقابلہ. یہ سورہ انفال کے اندر ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سو آدمی جو ایک لاکھ سے بھڑ جائے. غزوہ موتا اس اعتبار سے ہے کہ 3000 کا لشکر دے کر حضور نے بھیجا تھا زید ابن حارثہ کو رضی اللہ تعالی عنہ، معلومات 2 لاکھ کی فوج سامنے آ گئی ہے. اب مشورہ ہوا کہ رومی 2 لاکھ ہیں اور ہم 3000 ہیں، جنگ کریں یا واپس ہو جائیں. لیکن وہ جوش جہاد اور ذوق شہادت، ہمارا مقصود تو شہادت ہے، ہمیں کوئی فتح و سر کوئی سروکار نہیں ہے، کرو جنگ. زید ابن حارثہ شہید ہو گئے، حضور نے فرمایا تھا کہ وہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر طیار سنبھال لے، حضور کے چچا داد بھائی، حضرت علی کے بھائی، وہ بھی شہید ہو گئے. پھر تیسرے ایک انصاری صحابی، حضور نے نامزد کر دیے تھے 3، یہ اس کے بعد وہ اس کے 3 شہید ہو گئے، چوتھا حضور کی طرف سے نامزد کوئی نہیں تھا. تو حضرت خالد ابن ولید نے کمان خود سنبھالی ہے اور بڑی تدبر اور ہوشیاری سے فوج کو نکال کر لے آئے، ورنہ 3000 2 لاکھ کے درجے میں آ کے کوئی ایک کے ابھی بچنا جو ہے. تو یہ ہے ذوق شہادت کی بات، لیکن یہ کہ یہ کوئی چلنے والی بات تو نہیں ہے نا. اب آپ کو معلوم بدر میں بھی 1 اور 3 کی نسبت تھی نا، 313 اور 1000، احد میں بھی 1 اور 3 کی نسبت تھی، 3000 آئے تھے ادھر سے 1000 نکلے تھے. یہ دوسری بات ہے، 300 منافقین چھوڑ کر میدان چلے گئے تو اب نسبت 1 اور 4 کی ہو گئی، ادھر 700 رہ گئے، ادھر 3000. لیکن یہ معاملہ جو ہے سوچنے کی بات ہے کہ آج یہ جو مسلح جنگ ہے، مسلح بغاوت ہے، یہ فیزیبل نہیں ہے. اس فیزیبلٹی کو پرمیسیبلٹی کے ساتھ جو ہے کنفیوز نہ کیجیے، کہیں آپ یہ سمجھیں کہ یہ بھی وہی بات کہہ رہا ہے جو غلام احمد قادیانی نے کہی. نہیں، اس نے کہا تھا کہ دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال. میں کہہ رہا ہوں ہرگز نہیں، حلال ہے، جائز ہے، اجازت ہے، پرمیسیبلٹی از دیئر، فیزیبلٹی از ناٹ دیئر. بات کر رہا ہوں 2 اور 2 4 کی طرح. عوام نہتے قبائلی علاقے میں پھر بھی کوئی ہتھیار وتیار ہوتے ہیں، ہمارے پاس کون سے ہتھیار ہیں؟ جس طرح کی سیٹلڈ سیویلائزیشنز ہوتی ہیں وہ ہی ہوتے ہیں کسی کے پاس کوئی، یا یہ کہ ہمارے ہاں اب افغان وار کے بعد جو ہے، جہاد افغانستان کے بعد جو ہے وہ ہتھیار جو ہے زیادہ ہو گئے. بولے کس کے پاس ہوتا ہے؟ کسی کے پاس 2 نالی بندوق ہے شکار کھیلنے کے لیے، کسی کے پاس پستول ہے، بس اللہ خزل. یہ کلاشن کوف جب سے آئی ہے تو معاملہ بدلا ہے. تو دوسری وجہ، یہ پہلی کیا تھی کہ وہاں مقابلہ تھا مسلمان کا کافر سے، یہاں امیجیٹلی مقابلہ جو ہے وہ بعد میں آئیں گے کفار. تو فرض کیجئے ہم کسی طریقے سے پاکستان میں اسلامی نظام قائم کر دیں، انقلاب برپا کر دیں، پھر امریکہ آئے گا بدماش. لیکن امریکہ بدماش تو بعد میں آئے گا، پہلے یہاں اس کا جو نمائندہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کی فوج ہے، پہلے تو اس سے نپٹنا پڑے گا نا. مصر میں پہلے تو حسنی مبارک سے نپٹنا پڑے گا نا. ادھر مسلمان ادھر بھی مسلمان، زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. نمبر دو فیزیبلٹی اس اعتبار سے نہیں کہ عوام غیر مسلح اور حکومت اس کے پاس فوج پیراملٹری فورسز رینجرز پھر پولیس اور پھر ایئر فورس، یہ دو تو ہیں نیگیٹو تبدیلیاں جو حضور کے حالات کے اور ہمارے حالات کے مابین نیگیٹو تبدیلیاں آ گئی ہیں جس نے کہ ہمارا کام زیادہ مشکل کر دیا. حضور کے وقت بھی اگر عرب میں کوئی مرکزی حکومت ہوتی، کوئی بادشاہ ہوتا، اس کی فوجیں ہوتی تو کام زیادہ مشکل ہو جاتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہی وجہ ہے کہ مکے میں آپ کے لیے مشکل ہوئی، مدینے میں نہیں ہوئی. کیوں؟ مکے میں ایک قبیلے کا شہر تھا، اس کا دار الندوہ تھا، اس کی حکومت تھی. مدینے میں خلا تھا، پولیٹیکل اینڈ کانسٹیٹیوشنل ویکوم تھا جسے آ کر حضور نے پر کیا ہے بنفس نفیس صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تبدیلی جو ہے فرق وہ مثبت ہے، وہ بہتری کا ہے. اور یہ بڑا گہرا نقطہ ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیے. حضور کے زمانے میں کیا، اس کے بعد بھی بہت طویل عرصے تک دنیا میں ریاست اور حکومت کے مابین کوئی فرق نہیں تھا. حکومت ہی حکومت کو جانتے تھے لوگ، ریاست کو جانتے ہی نہیں تھے. آج ریاست اور شے ہے، حکومت اور شے ہے. جب یہ دونوں ایک چیزیں تھیں، ریاست اور حکومت، تو اگر کوئی حکومت کے خلاف بات کرتا تھا تو کہتے تھے ریاست کے خلاف کر رہا ہے، غدار ہے، غدار ہے، غدار ہے. سوچا آپ نے؟ حضرت حسین اگر کھڑے ہوئے تھے تو اسلامی ریاست کے خلاف نہیں کھڑے ہوئے تھے، یزید کی حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، حکومت کے خلاف. لیکن انہیں کہا گیا غدار ہے، باغی ہے، واجب القتل ہے. سوچیے آپ، کیا وجہ ہے کہ محمد ہی کے کلمہ گو تھے صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے حضرت حسین کو ان کے ساتھیوں کو قتل کیا، انہیں آخر کسی طرح قائل کیا گیا ہوگا کہ نہیں؟ ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اگر کسی خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے پھر اگر کوئی اور کھڑا ہو قتل کر دو. تو ان فوجوں کو جو فوجیں حضرت حسین کے مقابلے میں آئیں، یہ کہا گیا کہ یہ باغی ہیں، باغی ہیں تو واجب القتل ہے. اب اگر حضور نے یہ فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کا ہاتھ بھی کٹے گا، کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ ایک عورت فاطمہ نامی ہی تھی، مخزوم. یہ بنو مخزوم جو ہے ابو جہل کا قبیلہ تھا، تو ایک مخزوم یہ عورت تھی، نام اس کا بھی فاطمہ تھا. اس نے چوری کی، چوری ثابت ہو گئی، ہاتھ کاٹنے کا حکم حضور نے دے دیا. اب آپ کے پاس سفارشیں آنی شروع ہوئی کہ حضور یہ بڑے اونچے گھرانے کی خاتون ہے، حضور ذرا اس معاملے میں نرمی برتیے، سوچئے، غور کیجئے. یہاں تک کہ زید ابن حارثہ جو حضور کو بیٹوں کی طرح پیارا تھا، چاہے وہ بیٹے نہیں رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا منہ بولا بیٹا کوئی نہیں اسلام میں، تو پھر زید ابن حارثہ رہ گئے، ورنہ زید ابن محمد کہلاتے تھے. ان کے بیٹے اسامہ حضور کو بہت لاڈلے تھے، پوتے کی طرح لاڈلے تھے. جب یہ زید آئے ہیں سفارش لے کر تو حضور نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں اسی لیے ہلاک ہوئی کہ جب عام آدمی کوئی جرم کرتا تھا اسے سزا دیتے تھے، اور جب بڑے لوگ کوئی جرم کرتے تھے انہیں سزا نہیں دی جاتی تھی. خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا. تو اگر لوگوں نے یہ سمجھا کہ حسین باغی ہو گئے، باغی کی سزا تو قتل ہے، یہ وجہ ہے. ورنہ عمر ابن سعد جس کو بہت گالیاں دی جاتی ہیں، بہت گالیاں دی جاتی ہیں، بہت گالیاں دی جاتی ہیں، شیعہ ذاکرین اور جو بھی ہیں، وہ کس کا بیٹا تھا؟ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا جو حضور کے ماموں تھے رشتے میں، جو فاتح ایران تھے، جو گورنر ایران تھے، عشرہ مبشرہ میں سے ان کا بیٹا عمر ابن سعد. تو میں جو بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں سمجھ لیجئے، یہ بہت گہری بات ہے. اس وقت دنیا میں یہ تصور تھا ہی نہیں کہ ریاست اور شے ہے، حکومت اور شے ہے. آج اللہ کے فضل سے اس زمانے میں ہم ہیں جس میں رہ رہے ہیں، آج یہ بات کلیئرلی مانی جاتی ہے کہ ریاست اور شے ہے، حکومت اور شے ہے. اسٹیٹ آف پاکستان اینڈ گورنمنٹ آف پاکستان دو چیزیں ہیں. اسی لیے یہ جو پارلیمانی نظام اس میں کیا کرتے ہیں، صدر جو ہے ہی از ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور پرائم منسٹر از ہیڈ آف دی گورنمنٹ، دو ہیڈز. پریزیڈنٹ از دی ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور پرائم منسٹر از دی ہیڈ آف دی گورنمنٹ، اور گورنمنٹ کی مخالفت کرنا حق ہے شہریوں کا. یہ نہیں کہ آپ گورنمنٹ کی اگر آپ مخالفت کریں تو آپ باغی ہو گئے، واجب القتل ہو گئے، نہیں. یہ تو حق ہے. جو تصور دنیا میں اب آیا ہے، ہاں توڑ پھوڑ آپ نہ کریں، آپ مخالفت بھی کریں حکومت کی، آپ اس کے لیے اظہار کریں اپنی رائے کا، مظاہرہ کریں زبردست جتنا بھی کر سکتے ہو، توڑ پھوڑ نہ ہو، جلاؤ گراؤ نہ ہو، تو اٹ از یور رائٹ، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ٹو ڈو اٹ. جبکہ اس دور میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. یہ تین چیزیں جب سامنے رکھی جائیں تب بات سمجھ میں آتی ہے کہ اب اس کا بدل پھر کیا ہو سکتا ہے. بدل کیا ہے؟ اب قتال فی سبیل اللہ کی بجائے، ہاں جہاں حالات اس کے لیے سازگار ہوں، ترین پہاڑی ہو، کوئی گوریلا وار ہو سکتی ہو، فیزیبلٹی جہاں آ جائے وہ جائز ہو جائے گا. جائز حرام وہ نہیں ہے، وہ تو غلام احمد قادیانی کا کہنا ہے لعنت اللہ علیہ، دی کے لیے قتال ہے اب دوستو حرام. حضور کی حدیث ہے، الجہاد و مازن مزباسنی اللہ ہو الا یقاتل آخر و هذه الامت الدجال. قتال، جنگ، جہاد فی سبیل جاری رہے گا جس دن سے اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے، وہاں سے لے کر جب میری امت کا آخری حصہ دجال کے خلاف جنگ کرے گا، اس وقت تک جنگ جاری رہے گی. جنگ کو کوئی ساکت نہیں کر سکتا، لیکن فیزیبلٹی اور ہے. پھر بات سمجھ لیجیے، اس کے لیے جواز اور ہے اور فیزیبلٹی، اس کا امکان. اچھا، اب اس کا میں نے عرض کیا کہ پھر متبادل کیا ہے. متبادل ہوگی عوامی تحریک، پر امن عوامی تحریک، اور اس کی دو شکلیں نظری طور پر ہو سکتی ہیں. ایک جو بڑی آسان نظر آتی ہے، بڑی آسان نظر آتی ہے، بڑی آسان نظر آتی ہے، انتخابات میں حصہ لو، اسلام کے نام پر ووٹ مانگو. اگر عوام کو تم نے اتنا تیار کر لیا ہے، ان کے اندر تڑپ پیدا ہو گئی ہے، ان کے اندر ایمان اور اسلام کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے، وہ چاہتے ہیں، ان میں خواہش پیدا ہو گئی ہے کہ ہمارے ملک میں اسلام آئے، وہ آپ کو ووٹ دیں گے. ووٹ ان دی اسمبلیز، وہاں جاؤ اور قانون سازی کرو گے، شریعت نافذ کر دو. کتنا سیدھا، کتنا سادہ، کتنا سمپل، کتنا آسان راستہ ہے. یہ نظری اعتبار سے سادہ، سمپل، آسان ہونے ہی کی وجہ سے ہماری ساری جماعتیں جو ہیں اس سراب کے اندر داخل ہوئی، اور جس کا کچھ حاصل آج تک تو نہیں ہوا. ابھی الیکشن ہونے والے، اب ایک مہینہ رہ گیا، بات سمجھ میں آ جائے گی کیا صورت بنتی ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ حاصل نہیں ہوا، زیرو. اس کی کامیابی کے امکانات صرف ایک جگہ پر ہو سکتے ہیں جہاں دو شرطیں پوری ہو جائیں. انتخابات کے ذریعے انقلاب لایا جا سکتا ہے بشرطے کے دو شرطیں پوری ہوں. نمبر ایک یہ کہ وہاں فیوڈلزم نہ ہو، بڑی جاگیردار نہ ہو، زمیندار نہ ہو. جاگیردار اور زمیندار کے تو انگوٹھے تلے ہوتے ہیں ووٹ اس کے جو کاشتکار ہیں. ہمارے ہاں 70-75-80% لوگ جو ہیں وہ دیہات میں رہتے ہیں، اور وہ جاگیردار فیملیز کے تابع ہیں، انہوں نے تو ووٹ انہی کو دینے. یہ تو ادھر ادھر شہروں میں، کچھ فرنٹیئر کے علاقے میں کچھ ایسے ہیں، وہاں آپ کو دوسری قسم کے لوگ مل جائیں گے. کراچی میں کبھی جماعت اسلامی کو سیٹیں مل گئیں، کبھی ایم کیو ایم چھا گئی، ہو جائے گا. لیکن یہ کہ آپ اندرون سندھ جا کر دیکھیں گے تو وہی وڈیرے. اب یہ ہوا کہ وہ باپ زیادہ تر نہیں آ رہے تو بیٹے آ رہے ہیں، باپ جو ہیں وہ گریجویٹ نہیں تھے، رہ گئے ہیں، بیٹے آ رہے ہیں، بھتیجے آ رہے ہیں، آئیں گے، تو فیوڈلزم ختم ہو جائے. لیکن فیوڈلزم ختم کرنے کے لیے تو پہلے ایک انقلاب کی ضرورت ہو گئی، اس کے بغیر فیوڈلزم کیسے ختم ہوگا؟ نمبر دو یہ کہ مذہبی فرقے واریت بھی نہ ہو، ورنہ دشمن آپ کے فرقے واریت کو ایکسپلائٹ کرے گا. اس وجہ سے جہاں یہ دو شرطیں پوری ہو جائیں تو انتخابات کے ذریعے انقلاب آ سکتا ہے نظری طور پر، جس کی مثال ایف آئی ایس کے ذریعے سے جو الجزائر میں ہونے لگا تھا، تو بعد میں فوج اڑ گئی ہے، سامنے آ گئی ہے، ورنہ کامیابی ہو رہی تھی. کیوں ہو رہی تھی؟ وہاں فیوڈلزم ختم ہو چکا تھا. جب الجزائر آزاد ہوا ہے فرانس کی غلامی سے، تو اس کے بعد پہلی حکومت جو بنی وہ سوشلسٹ حکومت تھی، جس نے سب زمینداریاں جاگیرداریاں ختم کر دی. نمبر دو، وہاں پہ چونکہ سب عربی جانتے ہیں تو یہ اندھی فرقے واریت وہاں نہیں ہے. میں جسے اندھی کہہ رہا ہوں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک عام آدمی کہتا ہے، ہمارا مولوی کہہ رہا ہے کہ جو حضور کو نور نہ مانے وہ کافر. اب وہ تو مولوی کی بات ہی مانے گا نا، کیا کرے گا؟ جس نے یہ کیا وہ کافر. جو مزاروں پر جانے کے بارے میں کہے کہ ٹھیک نہیں ہے اور وہاں جا کے قربانیاں چڑھانا اور یہ وہ، کافر. وہ کہا کہ نہیں، وہاں یہ نہیں ہے. ان کی اپنی مادری زبان میں قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، لہذا وہ مولوی کے محتاج نہیں ہے. وہاں ہر شخص نماز پڑھا سکتا ہے. مجھے بڑا خوبصورت لگا تھا واقعہ اور بڑا دل خوش کن. میں جا رہا تھا مدینہ منورہ سے ریاض، یہ سن 70 کی بات ہے، رمضان مبارک. تو صبح کو وقت، رات کو سفر کرتے نا، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں تو دن میں تو گرمی شدید ہوتی ہے. سفر کر رہے تھے کہ جب فجر کا وقت ہو گیا، گاڑی روکی ڈرائیور نے، جھٹ جا کر مٹی کے اوپر دو ہاتھ مارے، تیمم کیا، خود ہی اذان دی، خود ہی اقامت کہی، خود ہی امام کی حیثیت سے کھڑا ہو گیا، ہم لوگ بھی کھڑے ہو گئے ساتھ. کتنی پیاری بات ہوئی کہ جو ہماری ٹیکسی کا امام تھا وہی نماز کا امام بھی ہے. ٹیکسی کا ڈرائیور امام ہی ہے نا، وہی چلا رہا ہے اس کو، اسی کے ہاتھ میں سٹیئرنگ ہے. یہ بات ہے، وہاں ہر شخص نماز پڑھا سکتا ہے، مولوی کی ضرورت نہیں. تو جہاں یہ دو چیزیں ختم ہو جائیں، وہاں الیکشن کے ذریعے سے امکان ہے، نظری طور پر تھیوریٹیکلی امکان ہے کہ انقلاب آ جائے، اسلام نافذ کر دیا جائے. لیکن جہاں یہ نہیں ہے، ناممکن ہے، انہونی بات. بہرحال اس موضوع پر کیونکہ اب پھر الیکشن سر پر ہیں، اور ان الیکشنز میں ایک بات اچھی ہوئی ہے، پہلی مرتبہ دینی جماعتوں کا ایک اتحاد اور جو ابھی تک قائم ہے. الیکشن کے اتحاد بڑی جلدی ٹوٹ جایا کرتے ہیں، خبریں کچھ آتی رہی اونچ نیچ کی، اختلاف ہو گیا، فلاں واک آؤٹ کر گیا، فلاں واک آؤٹ کر گیا، وہاں یہ ہو گیا، لیکن وہ اتحاد جو ہے ٹاپ لیول کے اوپر وہ اتحاد قائم ہے. بہرحال اس موضوع پر انشاءاللہ میں مفصل کہ ہمارا موقف کیا ہے انتخابات کے بارے میں، انشاءاللہ اگلے جمعے میں میں اس کا بیان کروں گا، تنظیم اسلامی کا موقف موجودہ انتخابات کے حوالے سے. اس وقت صرف یہ عرض کرنا ہے کہ کم سے کم پاکستان کے حوالے سے اسلامی نظام کا یہاں قائم کیا جانا، اسلامی انقلاب یہاں برپا کرنا الیکشن کے ذریعے امپوسیبل. اور پوری تاریخ گواہ ہے، سن 51 میں پہلی مرتبہ جماعت اسلامی نے الیکشن میں حصہ لیا تھا، پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں. چاروں شانے چت، خیال یہ تھا کہ 40 نمائندے آ جائیں گے، ایک بھی نہیں آیا. وہ چاروں شانے کہیں، آٹھوں کہیں، وہ سب چت. اس کے بعد سے کبھی 3 آ گئے، کبھی 4 آ گئے، کبھی 5 آ گئے، اللہ اللہ خیر. یہاں کراچی میں البتہ وہاں کی کارپوریشن کے اندر ان کا اقتدار آ گیا تھا، وہ شہر ہے، وہاں کوئی جاگیردار نہیں ہے، وہاں کوئی وڈیرے نہیں ہیں، عام لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. پھر یہ کہ وہاں پر ایک طوفان آیا تو اردو قومیت کی بنیاد کے اوپر، مہاجر قومیت کی بنیاد پر وہ سب کو صاف کر گئے، جماعت اسلامی بھی گئی اور جے یو پی بھی گئی اور سب کو سب صاف، ڈنکا بجا ایک الطاف حسین کا اور ایم کیو ایم کا. تو یہ شہروں میں ہو سکتا ہے، دیہات میں نہیں. اچھا اگر یہ نہیں تو پھر دوسرا راستہ کیا ہے، متبادل کیا ہے؟ عوامی تحریک نہیں انل منکر کے حوالے سے، اس لیے میں نے آپ کو آج دو آیتیں وہ بھی سنائی کہ مسلمان کو ایک امت کی حیثیت سے برپا ہی اس لیے کیا گیا ہے تمام نوع انسانی کے لیے کہ نیکی کا حکم دو بدی سے روکو. آیت نمبر 110 سورہ آل عمران، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اور اگر کسی وقت امت سو جائے، اسے یاد ہی نہ رہے کہ ہمارا فرض تو یہ تھا، تو جس کو بھی یاد آ جائے، جو بھی جاگ جائے، وہ اوروں کو جگائے اور اس امت میں ایک چھوٹی امت بنائے وہ کہ جو اس کام کو لیے کمر کس لے. یہ ہے آیت نمبر 104 سورہ آل عمران کی، ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. ایک جماعت تو ہونی چاہیے، کم سے کم پوری امت سو گئی ہے. مجھے ہوش آ گیا ہے تو میں تو لگوں اس میں کہ لوگوں کو جگاؤں. حکیم سعید صاحب مرحوم نے جو نعرہ لیا تھا اپنے، وہ ہمدرد نون حال، جاگو اور جگاؤ، جاگو اور جگاؤ. ہم نے کہا قرآن پڑھو اور پڑھاؤ، سیکھو اور سکھاؤ، سمجھو اور سمجھاؤ، تو نعرہ ہوتا. تو اس کے لیے نہیں عن المنکر کے حوالے سے احتجاجی تحریک، مظاہراتی تحریک، مطالباتی تحریک، بشرطے کے توڑ پھوڑ نہ ہو، سڑک کی لائٹیں جو ہے ان کو نہ توڑا جائے، ٹریفک لائٹس ان کا کوئی جرم نہیں ہے، بسیں نہ جلائی جائیں، دکانوں کے شیشے نہ توڑے جائیں. وہ نہیں عن المنکر کے لیے منظم ہو کر، جمع ہو کر جدوجہد کرے. اس نہیں عن المنکر کے لیے حضور نے تین درجے متعین کر دیے. یہ حدیثیں بھی کئی مرتبہ یہاں بیان ہو چکی ہیں، لیکن آج اس کے ذیل میں بھی آ جانی چاہیے. دونوں مسلم شریف کی روایات ہیں، امام مسلم کی صحیح. پہلی مختصر ہے، دوسری ذرا لمبی ہے. مختصر کیا ہے؟ حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو یہ فرماتے سنا، من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ فَإِلَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِلَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. تم میں سے جو کوئی بھی بدی کو دیکھے، برائی کو دیکھے، خرابی کو دیکھے، منکر کو دیکھے، حرام کو دیکھے، اس کا فرض ہے کہ اپنی طاقت سے اسے روک دے، فرض ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ طاقت نہ ہو، کم ہو، استطاعت نہ ہو، تو کم سے کم زبان سے تو کہے کہ خدا کے بندے باز آ جاؤ، حکومت سے مطالبہ کرے، یہ سود حرام ہے، خدا کے لیے باز آ جاؤ، بند کرو اسے، اللہ کے ساتھ صلح کرو، اللہ کے خلاف یہ جنگ کہاں لے جائے گی تمہیں، برباد کر کے رکھ دے گی. زبان سے تو کہو. اور زبان سے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ قلم سے کہو، لکھو، اخبارات میں مضامین لکھو، کتابیں شائع کرو، رسالے شائع کرو، آڈیو ویڈیو کے ذریعے سے نہیں عن المنکر کا کام کرو. یہ ہے باللسان. اور یہ بھی اگر اس کی طاقت نہیں ہے، یہ حالات ایسے ہیں کہ زبانیں کھلتی جا رہی ہیں، فبالقلب، دل میں شدید نفرت اور گھٹن ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں کچھ کر نہیں پا رہا، اے اللہ میں کیا کروں، میں کچھ کر نہیں سکتا. یہ درجہ بھی فرمایا، ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اس سے ذرا اونچے اٹھو گے تو زبان کھولو، مت ڈرو، زبان کھولو، گونگے شیطان مت بنو، باطل کو باطل کہو. اور اس سے آگے بڑھ کر کیا ہے؟ طاقت کے ساتھ آؤ میدان میں. وہ میں بعد میں بیان کروں گا کہ طاقت کے ساتھ آنے کی شکل کیا ہوگی. دوسری حدیث وہ بھی مسلم شریف کی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، ما من نبی بعث اللہ فی امته قبلی الا کان له حواریون و اصحاب، مجھ سے پہلے اللہ نے جس امت میں بھی کسی نبی کو مبعوث کیا اس کے کچھ نہ کچھ اصحاب اور حواری ہوتے تھے. وہ اصحاب یا حواری کیا کرتے تھے؟ حضرت عیسیٰ کے لیے حواری مشہور ہیں، حضور کے صحابہ مشہور ہیں. یا خزون اب سنت ہی و یقتدون اب امر ہی، وہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیتے تھے اور ان کے حکم کی پیروی کرتے تھے. ثم انا تخلف من بعدهم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوتا آیا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو گئے، کہلاتے تھے اپنے آپ کو امتی لیکن ناخلف تھے. کس معنی میں؟ یقولون ما لا یفعلون و یفعلون ما لا یؤمرون، کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا حکم ہوا ہی نہیں. عید میلاد کا جلوس نکالنے کا تو حضور نے حکم نہیں دیا، کر رہے ہیں، لاکھوں خرچ ہو رہا، کمکمے جل رہے ہیں، یہ حضور نے تو نہیں، صحابہ نے تو نہیں بنایا. محبت حضور سے صحابہ کو ہی زیادہ یا ہمیں زیادہ ہے جنہوں نے اپنا تن من دھن جو ہے قربان کیا محبت پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے. زبان سے کہتے تھے دعوے اللہ سے محبت کے، رسول سے محبت کے، نعتیں سنیے تو زمین و آسمان کے قلابے ملائے جا رہے ہیں، حضور کے احکام کی پیروی نہیں کریں گے. جب یہ سچویشن ہو جائے تو کیا کریں؟ اب ہے وہ الفاظ، فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو ایسے لوگوں کے خلاف ہاتھ سے طاقت سے جہاد کرے گا وہ مومن ہوگا. ومن جاہدہم بلسان ہی فہو مومن، اور جو کوئی بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ بھی مومن ہوگا. ومن جاہدہم بقلب ہی فہو مومن، اور جو دل سے کرے گا، نفرت شدید رکھے گا ان سے، دوستی نہیں بنائے گا ان سے مفادات حاصل نہیں کرے گا، ان کی تعریفیں نہیں کرے گا، چاپلوسیاں نہیں کرے گا، ان سے اپنے آپ کو دور رکھے گا، فرمایا کہ وہ بھی مومن ہوگا. لیکن لیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. انہی لوگوں کے آگے پیچھے پھرنا، انہی کے محفلوں میں جانا، انہی سے خوش آمدیں کرنا، انہی سے مراعات حاصل کرنا، یہ تو معلوم ہوا کہ ایمان کا سرے سے امکان ہی نہیں. کوئی ایمان، کم سے کم دل سے ہو جہاد، ورنہ زبان سے ہو جہاد، اور سب سے اعلی ہاتھ سے. ہاتھ سے جہاد کیسے ہوگا؟ ہاتھ سے جہاد کی ایک شکل تو قتال ہے، جنگ، وہ میں عرض کر چکا ہوں، بحالات موجودہ فیزیبل نہیں ہے. دوسرا راستہ کیا ہے؟ اس کے لیے تین الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں. نمبر ایک، پر امن ترک موالات، حکومت سے تعامل ختم ہو، ترک موالات. یہ گاندھی نے سب سے پہلے یہ لفظ استعمال کیا تھا، پیسفل نان کوآپریشن. ہم انگریزوں کا بنایا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے. ہمارا کیا حال ہے؟ جو کچھ یہودی یہاں پر میک ڈونلڈ اور کینٹکی فرائیڈ چکن اور یہ سارے مشروبات، اس کا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ اسرائیل کی سپورٹ میں. عرب ممالک میں تو سنا ہے بائیکاٹ ہو گیا ہے کچھ نہ کچھ، پاکستان میں بھی ہوا کچھ. اس لیے فوراً پیپسی وپسی کی قیمت مجھے معلوم ہوا کہ آدھی کے قریب کر دی ہے انہوں نے، اور لاٹریز واٹریز انعامات اور شامل کر دیے. کچھ نہ کچھ غیرت اور حمیت کا ثبوت دیا ہے قوم نے کہ ان کی ہم ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں. گاندھی نے پہلے کیا تھا، کپڑا نہیں پہنیں گے تمہارا، تم روئی یہاں سے لے جاتے ہو سستی، کپڑا بنا کے لاتے ہو یہاں پر، اپنے منہ مانگے دام سے بیچتے ہو، اون یہاں سے لے کے جاتے ہو سستی اور وہاں سے کپڑا بنا کر بھیجتے ہو تو ہمیں لوٹ لیتے ہو، خاک کھینچ لیتے ہو ہماری، ہم تو اپنا خود ہی اپنے چرخے پر کہتے ہیں کہ گاندھی کا تو علامت بن گئی تھی نا چرخا، سمبل چرخا، اس پر سوت کاتیں گے، کھدر بنائیں گے، وہ پہنیں گے کھادی، مانچسٹر کی ملیں بند ہونی شروع ہو گئی، دن میں تارے نظر آئے۔ یہ ہے ترک موالات، کسی کو کچھ نہیں کہا، کسی کی جان کے اوپر اقدام نہیں کیا، کوئی کھیراؤ نہیں کیا، کوئی توڑا نہیں، کوئی پھوڑا نہیں، کچھ نہیں۔ اگلا قدم ہے سول ڈسوبیڈینس، شہری نافرمانی، نہیں مانیں گے اب آپ کے احکام، نہیں دیں گے ٹیکس، یہ ٹیکس حرام کاموں میں لگاتے ہو تم، ہم نہیں دیں گے، یہ اگلا قدم۔ یہ بھی ہوتا ہے، دنیا میں ہوا ہے، اور یہ کام بھی انڈیا میں کانگریس نے گاندھی کی قیادت میں کیا۔ چنانچہ پرماتما کا سمندر ہے، پرماتما نے اس میں اندر نمک پیدا کیا ہے، ہم وہاں سے پرماتما کے بنائے ہوئے سمندر سے پرماتما کے بنائے ہوئے نمک لینے جا رہے ہیں، لیکن بھائی تمہیں معلوم ہے کہ وہاں ایکسائز ڈیوٹی ہے برٹش انڈیا کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، گویا کہ یہ حکومت کے ٹیکسیشن پالیسی کو چیلنج کر دیا گیا، نہیں دیں گے۔ لاٹھیاں چلی، جیلوں میں گھسے، بھر گئے، جیلیں بھر گئیں۔ وہ تو تیسری بات یہ ہو گئی کہ سیکنڈ ورلڈ وار چھڑ گئی، اس لیے یہ پروسیس رک گیا، اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انگریز نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا تھا کہ ہمیں اب ہندوستان سے جانا ہی جانا ہے، اب ہم اپنے اتنے دور دراز کی مقبوضات کو سنبھال کے نہیں رکھ سکتے۔ وہ چونکہ جو برطانیہ عظمیٰ تھی، گریٹ بریٹن، جس کے بارے میں تھا کہ اس پر کبھی سورج غروب نہیں ہوتا، مشرق سے چلتے جائیے، اس کے علاقے آتے چلے جائیں گے، ایک علاقے پر غروب ہوا تو دوسرے پہ طلوع ہو گیا، دوسرے پہ غروب ہوا تو تیسرے پہ طلوع ہو گیا، تو برطانیہ کی جو مملکت تھی، اینڈ ویسٹ میں چلے جائیے تو کینیڈا سارا ان کا تھا، اس پر سورج غروب نہیں ہوگا تو سورج غروب نہیں ہوتا، لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد وہ خود غروب ہونا شروع ہو گیا۔ ایک نظم ہم نے کبھی پڑھی تھی اپنے ہائی اسکول کے زمانے میں، لندن برج از گوئنگ ڈاؤن، گوئنگ ڈاؤن، گوئنگ ڈاؤن، اسی طریقے سے سلطنت برطانیہ جو ہے وہ گوئنگ ڈاؤن، گوئنگ، اب کیا ہے، اب تو امریکہ کا بغل بچہ ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں اس کی۔ یورپی طاقتیں اصل میں کون سی ہیں، فرانس ہے، جرمنی ہے، برٹن سے تو بڑھ کر جو ہے وہ اسپین ہے۔ بہرحال یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ دو کام وہاں ہوئے، تیسرے کی نوبت نہیں آئی، اس لیے کہ انگریز سے آزادی حاصل کرنے میں ہمیں جانے نہیں دینی پڑی۔ نوٹ کیجئے میری بات، یہ تو آپس میں ہندو مسلمان لڑے ہیں مار انہوں نے ایک دوسرے کو، کسی ایک انگریز کی فوجی کی نکسیر نہیں پھوٹی، اور نہ انگریز کی فوج نے کسی ایک مسلمان یا ہندو کو مارا، وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن اس پروسیس کی آخری اور مکمل شکل نظر آئی پھر طویل عرصے کے بعد ایران میں، جس کے لیے عنوان ہے غیر مسلح بغاوت۔ ایرانیوں نے شاہ کے خلاف غیر مسلح بغاوت کی، سڑکوں پر آ گئے، روک دیا سارا نظام، سٹینڈ سٹل، بلاکڈ۔ لہذا وہ فوج کے کہنے پر، بادشاہ کے کہنے پر فوج نے گولیاں چلائی، مارے 20,000 اور 30,000 کے درمیان کہتے ہیں کہ آدمی مارے گئے، انہوں نے نہیں مارا کسی کو، اگر وہ مارتے تو فوج جو جوابی کارروائی کرتی اس میں شاہ کے حکم کے علاوہ اپنا ذاتی انتقام بھی شامل ہوتا۔ ایک فوجی مارا گیا، آخر اس کے دوست ہیں فوجی، اس کے ساتھی ہیں، اب جو گولی چلائیں گے وہ اس میں ذاتی انتقام بھی شامل ہوگا، انہوں نے ہمارا آدمی مارا ہے۔ لیکن اگر یہ کام آپ نہیں کر رہے تو پھر صرف حکم ہے شہنشاہ کا جس کے تحت مار رہے ہیں، اس کی ایک حد ہوتی ہے، اس حد کے بعد پھر فوج صاف انکار کر دیتی ہے کہ اب ہم نہیں ماریں گے۔ ایران میں شاہ نے یہ بھانپ لیا تھا کہ اب فوج یہ جو ہے اپنی رائفلوں کا رخ ہو سکتا ہے میری طرف کر دے، لہذا بھاگا وہاں سے جان بچا۔ ہمارے ہاں اس کا ایک واقعہ پیش آ چکا ہے، 1977 میں جو نظام مصطفیٰ تحریک چلی تھی، بھٹو صاحب نے کہا تھا، ٹیلی ویژن پر میں نے خود دیکھا تھا، میری کرسی بہت مضبوط ہے، چلا لو تم تحریکیں، ان تحریکوں سے کچھ نہیں ہوگا، میری کرسی بہت مضبوط ہے. فوج نے حکومت کی منشا پر کچھ لوگ مارے، ہلاک کیے، شہید کیے، لیکن پھر بریگیڈیئر محمد اشرف گوندل، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، لاہور ہی کے اندر کھڑے ہو گئے کہ اب ہم مزید شوٹنگ نہیں کریں گے. یہ کوئی ہندو نہیں ہے، کوئی ہندوستان کے فوجی نہیں ہے، یہ یہاں کا مسلمان ہے، اسلامی نظام کا نعرہ لگا رہا ہے، انتخابات میں جو دھاندلیاں ہوئی ہیں اس کے خلاف احتجاج کر رہا ہے، تو ہم کیوں کو مارے اس کو؟ گو اینڈ ہیو اے پولیٹیکل سیٹلمنٹ. دو بریگیڈیئر اور کھڑے ہو گئے، تین ہو گئے، تو بھٹو کی کرسی جو ہے ہل گئی، وہ مضبوط نہیں رہی. پی این اے کو بلایا، لیڈرشپ کو، اور ملاقات ہوئی. یہی کام اہل تشیع نے پاکستان میں کر کے دکھایا. جب زکات آرڈیننس نافذ کیا ہے ضیاء الحق صاحب نے، تو شیعوں نے کہا ہم زکات نہیں دیں گے حکومت کو، اور 50,000 کی تعداد میں جا کر گھیراؤ کر کے بیٹھ گئے سول سیکرٹریٹ کا اسلام آباد. ہم نہیں اٹھیں گے یہاں سے، مارو ہمیں، گولیاں چلاؤ ہمیں، ختم کر دو، نہیں اٹھیں گے جب تک کہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہمیں گارنٹی نہیں دیتا کہ ہمیں شیعوں کو ایگزمپٹ کرے گا وہ اپنے زکات آرڈیننس سے. اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی ناک رگڑی گئی زمین میں جب اس نے یہ ایشورنس دی، تب وہ اٹھے وہاں سے. طے کر دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے بینکوں سے کہ میں فقہ جعفری کا آدمی ہوں، تو آپ کے پیسوں میں سے، ڈپازٹ میں سے زکات نہیں کاٹی جائے گی. نہ معلوم کتنوں کو شیعہ بنایا اس قانون نے، کتنے سنی جو ہیں وہ شیعہ ہو گئے. یہ طریقہ ہے آج متبادل طریقہ، عوامی تحریک، مظاہراتی، مطالباتی، احتجاجی، نہیں عن المنکر کے حوالے سے، باللسان باللسان باللسان، اور جب طاقت حاصل ہو جائے میدان میں آ کر ترک موالات کے ذریعے سے اور سول ڈسوبیڈینس کے ذریعے سے، ان آرمڈ ریولٹ کے ذریعے سے حکومت کو گرایا جائے، اور پھر وہ اللہ تعالی کا دین جو ہے اس کو نافذ کیا جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.